ناظرین السلام علیکم، علم و حکمت کے ساتھ زبیر احمد حاضر خدمت ہے۔ آج کا ہمارا پروگرام آپ کے سوالات پر مبنی ہے، اور مجھے بہت سارے لوگ یہ کہتے ہیں کہ ان کا نام کیوں نہیں لیا جاتا سوال پوچھتے وقت۔ تو فردن فردن ان لوگوں کا نام لینا اصل میں ہمارے لیے ممکن نہیں ہوتا، کیونکہ بعض سوالات ایسے ہوتے ہیں جو سوال ایک ہی نوعیت کا ہوتا ہے لیکن اس کے سائل جو ہوتے ہیں وہ بہت سارے لوگ ہوتے ہیں، ہر ایک کا نام لینا ممکن نہیں ہے۔ آپ مجھے اپنا نمائندہ سمجھ لیجئے، اور آپ ہی کی جانب سے میں جاوید صاحب کے سامنے سوالات رکھتا ہوں۔ جاوید صاحب السلام علیکم۔
وعلیکم السلام۔
جاوید صاحب، پہلا سوال آج کے پروگرام کا یہ ہے کہ ملائیشیا نے اپنے یہ جو دینی مسائل ہیں ان پر کیسے قابو پایا ہے؟
ملائیشیا اسی طرح کا ایک ملک ہے جیسے ہمارا ملک ہے، لیکن ہمارے ہاں ایک حادثہ یہ ہوا کہ جو روایت پہلے سے چلی آ رہی تھی اس کا جنگ آزادی کے بعد انقطاع ہو گیا۔ انگریز جب یہاں آئے تھے تو ان کا اپنا نقطہ نظر بظاہر یہی معلوم ہوتا ہے کہ وہ یہ چاہتے تھے کہ جو یہاں نظم قائم ہے اس کو ایک آئینی حیثیت دے کر وہ یہاں حکومت کرتے رہے۔ چنانچہ ریاستوں میں انہوں نے یہی کیا، اگر کہیں نظام حیدرآباد ہے تو اس کو قائم رکھا، اگر کہیں نواب بھوپال ہیں تو ان کو قائم رکھا، اگر کہیں مہاراجہ کشمیر ہیں تو ان کو قائم رکھا۔ تو سینکڑوں کی تعداد میں ریاستیں ہندوستان میں تھیں، جہاں جہاں کوئی مسئلہ پیش نہیں آیا انہوں نے یہی طریقہ اختیار کیا، تو روایت قائم رہی۔ یہی معاملہ وہ برطانوی ہند کے ساتھ بھی کرنا چاہتے تھے، انہوں نے بہادر شاہ ظفر کو قائم رکھا ہوا تھا، لیکن جنگ آزادی کی وجہ سے یہ سارا نظم ٹوٹ گیا۔ اب انہوں نے اپنا ایک نظام بنایا، برطانوی ہند میں ایک اپنا نظام تعلیم بنایا، اپنے طریقے پر حکومت کی کچھ بنیادیں قائم کی، تو اس کا نتیجہ یہ نکلا کہ مذہبی معاملات میں بھی وہ روایت قائم نہیں رہ سکی جیسے سیاسی معاملات میں قائم نہیں رہی۔ ملیشیا میں ایسا نہیں ہوا، یعنی وہاں جو روایت قائم تھی وہ اسی طریقے سے آزادی کے بعد منتقل ہو گئی۔ سلاطین تھے، مذہب میں ان کا کیا کردار تھا، مساجد پر ان کے کنٹرول کی کیا نوعیت تھی، مذہبی معاملات میں ان کے حدود و اختیارات کیا تھے، وہ چیزیں چیلنج نہیں ہوئی۔ اس وقت بھی جو سلاطین ہیں ان کو اسلام اور ملے ٹریڈیشن، یعنی جو ملے قوم کی روایت ہے، اس کا کسٹوڈین سمجھا جاتا ہے، جیسے ہندوستان میں ہمارے مغل بادشاہ تھے، یا برطانیہ میں اس کی سب سے اچھی مثال وہ ہے کہ وہاں پر مسیحی مذہب کا کسٹوڈین سمجھا جاتا ہے ملکہ کو یا جو بادشاہ وہاں ہوگا۔ اس سے ایک محکم روایت پہلے سے اسٹیٹ اور مسجد کے تعلق کی قائم تھی، اسی کو انہوں نے اداروں میں تبدیل کر دیا۔ تو اس کے نتیجے میں جس طرح ہمارے ہاں مسجد علماء کے سپرد ہو گئیں، وہ ان کی ریاست بن گئی، ان کو وہ اپنے مذہبی فرقے کے نام پر آباد رکھتے ہیں، اس کی بنیاد پر لوگوں سے تعاون بھی حاصل کرتے ہیں، مدرسے بھی اسی نوعیت کے قائم ہونا شروع ہو گئے۔ تو اس سے یہ الگ الگ ریاستیں مذہبی بنیاد پر قائم ہو گئیں، وہاں یہ چیز نہیں پیدا ہوئی۔ تو اس کے نتیجے میں وہ خلف شار بھی پیدا نہیں ہوا، وہ فرقہ بندی بھی پیدا نہیں ہوئی۔
تو آپ کے خیال میں یہ جو مساجد ہیں یہ علماء کے سپرد نہیں ہونی چاہیے؟
دیکھیے مسجد کیا چیز ہے، مسجد آپ کا ایک اجتماعی ادارہ ہے، جامع مسجد اسی لیے قائم کی جاتی ہے کہ وہاں سب مسلمانوں کو جمع ہونا ہے، اور جمع ہو کے ایک ایسی نماز پڑھنی ہے جو ان کی اجتماعیت سے متعلق ہے۔ ایک تو پانچ نمازیں ہیں نا،
ٹھیک ہے،
پانچ نمازیں تو آپ جہاں بھی چاہیں پڑھ لیں۔ اگر کوئی مسجد آپ نے بنائی ہے تو وہاں میں امام ہو گئے، آپ امام ہو گئے، دس آدمی جمع ہوئے، انہوں نے پڑھا دی۔ چنانچہ ملیشیا میں ایسے ہی ہے، یعنی سراؤ ہر جگہ قائم ہے، سراؤ کہتے ہیں جانماز کو، یہ ہر جگہ قائم ہے۔ آپ کوئی پبلک جگہ نہیں بنا سکتے جہاں آپ ایک سراؤ نہیں بنائیں گے۔ اس کا قاعدہ کیا ہے، اس میں کوئی امام نہیں ہے، اس میں کوئی خطیب نہیں ہے، وہاں میں گیا، آپ گئے، دس لوگ گئے، انہوں نے جا کے جماعت کرائی۔ بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ دس دس جماعتیں، بیس بیس جماعتیں ایک وقت میں ہو رہی ہوتی ہیں۔ یعنی مجھے خود اس کا موقع ملا کہ بعض موقعوں کے اوپر آپ نماز پڑھنے کے لیے گئے، مثلا مغرب کی نماز آپ کسی شاپنگ مال میں ہیں اور وہاں آپ سراؤ میں چلے گئے نماز پڑھنے کے لیے، تو آپ کو دس دس جماعتوں کا انتظار کرنا پڑا ہے کہ لوگوں کو جگہ محدود
کے لحاظ سے۔
تو اس طرح کی عبادت گاہ یا اس طرح کا معبد یا اس طرح کی جانماز یہ تو ہر جگہ بنائی جا سکتی ہے، اور وہ لازم ہے کہ بنائی جائے، لیکن مسجد ریاست کے کنٹرول میں رہتی ہے۔
لیکن ریاست اگر اس کی اہل نہ ہو، ریاست کے افراد اس قابل نہ ہو کہ وہ مسجد میں آ کر جمع،
آپ نے پورا کا پورا ملک سپرد کر رکھا ہوا ہے، پورے ملک کا نظم چلا رہے ہیں، تو ریاست مسجد کا نظم کیوں نہیں چلائے گی؟ یعنی جامع مسجد یہ ہے ہی ریاست سے متعلق، جامع مسجد مجھ سے آپ سے متعلق نہیں ہے، اس میں جمعہ کا خطبہ ہونا ہے اور یہ جمعہ کا خطبہ مسلمانوں کے حکمران نے دینا ہے یا اس کے کسی نمائندے نے دینا ہے. تو اگر وہاں کوئی عالم بھی آئے گا تو اس کا مقرر کردہ ہوگا، اس کی طرف سے خطبہ دے گا، اس کے نمائندے کی حیثیت سے خطبہ دے گا. اسلامی قانون یہی ہے. تو جہاں جہاں اس اسلامی قانون کے مطابق مساجد کا نظم قائم ہے، یعنی جامع مساجد کا نظم قائم ہے، دوسرے لفظوں میں یہ کہیے کہ جمعہ کا ممبر ریاست کے کنٹرول میں ہے، وہاں مذہب کبھی فتنہ نہیں بنتا، کبھی فرقہ بندی کی بنیادیں گہری نہیں ہوتی، کبھی فرقوں کی بنیاد پر مساجد منظم نہیں ہوتی، وہ اللہ کی مسجدیں ہی رہتی ہیں. یہ ضروری ہے.
ایک چھوٹا سا بریک لیتے ہیں ناظرین. بریک کے بعد جاوید صاحب سے یہ پوچھیں گے کہ ہمارے ملک میں بھی تو محکمہ اوقاف موجود ہے، پھر وہ کیا کر رہا ہے؟ بریک کے بعد. ویلکم بیک ناظرین. جاوید صاحب، محکمہ اوقاف بھی تو موجود ہے جو مساجد کی نگرانی کے لیے
چند مساجد کی نگرانی کرتے ہیں، اور اس تصور کے تحت بھی نہیں کرتا جس کے بارے میں توجہ دلا رہا ہوں. یعنی یہ بات اصول میں تسلیم کر لی جائے کہ جمعہ کا ممبر حکمران سے متعلق ہے، اس کا نظم ریاست کے پاس رہے گا، اس ممبر پر وہی کھڑا ہوگا جو یا تو ریاست کا حکمران ہے یا اس کا کوئی نمائندہ ہے، اس کے علاوہ کسی شخص کو حق نہیں ہے. یہ آپ اصول کے طور پر مانیں، پھر مسجدوں کا نظم قائم کریں. تو اوقاف کی مساجد تو چند مساجد ہیں، جہاں جہاں اوقاف ہیں وہاں اگر کوئی مسجد قائم ہے تو اس کا نظم اس محکمے کے پاس ہے. اسی طریقے سے ایسا بھی ہے کہ ہمارے یہاں مثال کے طور پر نئی بستیاں بنی ہیں، مثلا لاہور میں ڈیفنس ہے، تو وہاں کا نظم سوسائٹی کے پاس ہے. ایسا ہے کہ بحثیت مجموعی ریاست کی تمام جامع مساجد ریاست کے نظم میں ہوں، ایسا نہیں ہے، یہ ہونا چاہیے. دیکھیے، جہاں بھی آپ تفریق پیدا کریں گے وہاں تو اور خرابی پیدا ہو جائے گی. ایک طریقہ اختیار کیجیے. یہ بالکل اسی طرح کی بات ہے کہ ایک ہمارے ہاں انگریزی میڈیم نظام تعلیم ہے، ایک اردو میڈیم نظام تعلیم ہے، ایک مذہبی تعلیم کا نظام ہے، ایک دنیوی تعلیم کا نظام ہے، یہ تو اور زیادہ تفریق اور دوئی کا باعث بنتا ہے. آپ ایک طریقہ اختیار کریں، اور ہمیں جو طریقہ بتایا گیا ہے وہ طریقہ یہ ہے کہ اللہ کے رسول نے اس کو سنت کے طور پر قائم کر دیا کہ جامع مسجد کا ممبر جمعہ کا ممبر ریاست کے پاس.
ٹھیک، ایک کوشچن کی جانب چلتے ہیں.
میرا نام عمر ہے اور میرا آپ سے یہ سوال ہے کہ اگر کوئی شخص 21% ٹیکس دیتا ہے تو کیا اس کے باوجود اسے زکات دینا ہوگی؟
جی جاوید صاحب،
زکات اللہ تعالیٰ نے شرع کے مطابق عائد کی ہے، آپ اس کا حساب کریں گے، وہ ریاست کے سپرد ہونی چاہیے. اگر آپ نے ریاست کی خدمت کے لیے کوئی رقم ادا کر دیا تو آپ اس سے منحا کر سکتے ہیں. اگر وہ کم ہے اور جو کچھ باقی آپ کے اوپر عائد ہوتا ہے پھر اس کو ادا کر دیجیے، اگر وہ زیادہ ہے تو سمجھ لیجیے کہ ادا ہو گئی.
جاوید صاحب، ایک اور کوشچن یہ ہے کہ جب اسلام ایک خاتون کو اپنے شوہر کی تابے داری کا حکم دیتا ہے تو کیا وہ جو خاتون ہے اس بات کی بھی پابند ہے کہ وہ شوہر کی مرضی کے مطابق لباس پہنے جیسا شوہر چاہے؟
دیکھیے، بات یہ ہے کہ ایک چیز ہوتا ہے اصول اور ایک چیز اس کا اطلاق ہے. اصول یہ ہے کہ جب بھی آپ کو ادارہ قائم کریں گے اس میں ایک نظم قائم کریں گے، اس کا کوئی سربراہ ہونا چاہیے. مثال کے طور پر ہم نے ریاست کا نظم قائم کیا ہے تو کوئی شخص ہمارا صدر مملکت ہوگا، وزیر اعظم ہوگا، امیر المومنین ہوگا، خلیفہ ہوگا، جو نام بھی آپ چاہے دے لیں. جب کسی شخص کو آپ یہ ذمہ داری دیتے ہیں تو پھر اس کے ساتھ آپ کا رویہ قنوت کا ہونا چاہیے، جس کو آپ فرمبرداری کے لفظ سے بھی تعبیر کر سکتے ہیں. اصل میں قانون کی پابندی ہوتی ہے، ایک ضابطہ بن گیا ہے، اب اس ضابطے کے مطابق آپ نے ایک شخص کو سربراہ بنایا ہے تو اس کو سربراہ مانیے. گھر بھی ایک ادارہ ہے، یہ ادارہ بھی اصل میں تمام اداروں کی بنیاد ہے، بلکہ تمام اداروں کی ماں ہے. اسی سے تمدن پیدا ہوتا ہے، اسی سے تہذیب تشکیل پاتی ہے، یہی اصل میں ریاست کی بھی پہلی اینٹ بنتا ہے. تو اس ادارے میں سربراہی کا منصب کس کو حاصل ہے؟ مرد کو حاصل ہے، اسی کو ہونا بھی چاہیے. جب سربراہ وہ ہے تو خاتون کا رویہ موافقت کا رویہ ہونا چاہیے. موافقت کے اس رویے کے تحت اب آپ نے اپلائی کرنا ہے، انتباق کرنا ہے، یہ اپلیکیشن کا مسئلہ ہے. اس کا تعلق باہمی موافقت کے اصولوں سے ہے. میاں ہے، بیوی ہے، میاں کیا چاہتا ہے، بیوی کیسے اس کو مطمئن کرتی ہے؟ نہ میاں کو اس درجے میں اترنا چاہیے کہ وہ اپنی سربراہی کے زوم میں اب لباس بھی طے کرنے لگ جائے، نہ بیوی کو ایسا مسئلہ پیدا کرنا چاہیے کہ اس بنیاد پر طلاق کی نوبت آ جائے. تو یہ وہ مسئلہ نہیں ہے کہ جس کو آپ قانون کے طور پر پہلے سے طے کر دیں گے. ایک اصول آپ کو بتا دیا گیا، یہ بالکل ریاست میں بھی ایسا ہی ہے. اگر آپ نے کوئی ادارہ قائم کیا ہے، میں وہاں کام کر رہا ہوں، تو وہاں بھی یہی ہوگا. یعنی یہ تو ٹھیک ہے کہ ایک عمومی ڈسپلن کا مجھ کو پابند ہونا چاہیے. یہ بھی ہو سکتا ہے کہ آپ اس کے بارے میں کوئی ہدایات لباس سے متعلق بھی دیں اور آپ یہ کہیں کہ بہرحال آپ تہمت باندھ کے نہیں آ سکتے، ہو سکتا ہے نا یہ, لیکن جب آپ اس طرح کی ہدایات دیں گے تو اس میں خیال رکھیں گے کہ آپ کس دور میں جی رہے ہیں, کس کے ساتھ معاملہ کر رہے ہیں, کیا ضروریات ہیں, آپ کی بات میں کتنی معقولیت ہے, اور ماننے والے کو بھی اس کا لحاظ کر کے ماننا یا رد کرنا چاہیے. میرا خیال ہے کہ میاں بیوی کا معاملہ یہ نہیں ہے کہ آپ نے ایک فہرست بنائی ہوئی ہے جس میں آپ یہ طے کر لیتے ہیں کہ اچھا یہ باتیں میں منوا سکتا ہوں یا نہیں منوا سکتا. اس کا بڑا تعلق اس سے ہوتا ہے کہ بیوی کون ہے, آپس کے رویے کیا ہے, روابط کی کیا نوعیت ہے, اور کیا چیزیں ہیں جو آپ کے لیے اہمیت رکھتی ہیں.
ایک کوشچن کی جانب چلتے ہیں.
میرا نام سلمان ضیاء ہے. میرا سوال یہ ہے کہ کہا جاتا ہے کہ جب اذان ہو اور اس کا جواب نہ دیا جائے تو کلمہ نصیب نہیں ہوتا, اس بات کی کیا حقیقت ہے؟
جی جاوید صاحب,
اس طرح کی کوئی بات نہ اللہ تعالیٰ نے فرمائی ہے نہ اللہ کے پیغمبر نے فرمائی ہے. اور میں پھر ایک بار متنبہ کر دوں کہ دین سے متعلق کوئی بات زبان سے نکالتے وقت پہلے تحقیق کیجیے, کیونکہ دین سے متعلق کوئی بات جب آپ زبان سے نکالتے ہیں تو جانتے ہیں کیا کرتے ہیں, آپ کسی چیز کی نسبت اللہ کی طرف کر رہے ہوتے ہیں, وہ یا سچ ہے یا جھوٹ ہے. اگر وہ سچ ہے تو اجر پائیں گے کہ آپ نے اللہ کی بات لوگوں تک پہنچا دی, اگر وہ جھوٹ ہے تو یہ افتراء علی اللہ ہے, خدا پر جھوٹ باندھنا ہے, اس سے بڑا کوئی جرم نہیں ہے. ایسی باتیں لوگ بہت اطمینان کے ساتھ کہہ دیتے ہیں, اگر یہ نہیں کرو گے تو یہ ہو جائے گا, یہ نہیں کرو گے تو یہ ہو جائے گا. سوال یہ ان کو یہ کہاں سے معلوم ہوا؟ کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے, کہ اللہ کے پیغمبر نے فرمایا ہے. میں آپ کو اطمینان کے ساتھ یہ عرض کرتا ہوں کہ کسی حدیث میں ایسی کوئی بات بیان نہیں.
جیسا ابھی آپ نے جو فرمایا کہ یہ ایک بہت بڑا جرم ہے, اس کے اندر یہ بھی ذرا وضاحت کر دیجیے گا, وہ کون سے جرائم ہیں جن کو قرآن مجید نے بتایا جس میں یہ بھی شامل ہے؟
قرآن مجید نے یہ بتایا کہ اللہ تعالیٰ نے کھانے پینے کی چیزوں کے سوا پانچ چیزیں ہیں جو حرام قرار دی ہیں. یہ فرمایا کہ صرف پانچ چیزیں حرام قرار دی ہیں.
جی.
ایک یہ ہے کہ آپ فواہش کے قریب نہ جائیں, یعنی بدکاری ہے, زنا ہے, اس طرح کی چیزیں ہیں, ان کے قریب نہ جائیں. اسم کے قریب نہ جائیں, یعنی حق تلفی, آپ لوگوں کے خلاف کوئی زیادتی نہ کریں, آپ شرک کا ارتکاب نہ کریں, آپ اللہ پر کوئی جھوٹ نہ باندھیں. یہ پانچ چیزیں.
ایک فواہش کے قریب نہ جائیں, اسم نہ ہو, شرک نہ ہو,
تیسری چیز یہ ہے کہ کسی کے پاس جان مال آبرو کے خلاف کوئی زیادتی نہ کرے. یہی پانچ چیزیں حرام ہیں, باقی سب چیزیں اصل میں انہیں کے تحت آتی ہیں.
چھوٹا سا بریک لیتے ہیں ناظرین, بریک کے بعد گفتگو کنٹینیو کرتے ہیں. ویلکم بیک ناظرین, ایک کوشچن کی جانب چلتے ہیں.
میرا نام ماریا ہے. کہا جاتا ہے قرآن مجید میں شراب حرام نہیں ہے, کیا شراب حرام نہیں ہے؟ اس مسئلے کی وضاحت کریں.
جی جاوید صاحب,
یہ اصولی بات سمجھ لیجیے کہ جن چیزوں سے اللہ تعالیٰ نے روکا ہے ان کے لیے عربی زبان کا ایک لفظ حرام ہے, اور بھی الفاظ استعمال کیے جا سکتے ہیں. یعنی حرام کوئی شرعی اصطلاح نہیں ہے, حرام عربی زبان کا ایک لفظ ہے. یہ چیز ممنوع ہے, یہ آپ نہیں کھا سکتے, یہ آپ نہیں پی سکتے, اس کے قریب نہیں جا سکتے. اب مثال کے طور پر دیکھیے, قرآن مجید نے فرمایا لا تقربوا الزنا, زنا کے قریب نہ جاؤ. اب یہاں لفظ حرام تو استعمال نہیں کیا.
ٹھیک.
اسی طریقے سے عورتوں کے بارے میں یہ کہا ہے کہ جن عورتوں سے تمہارے باپ نے نکاح کیا, ما نکاح آباؤکم, تو کہا کہ ان کے ساتھ نکاح نہ کرو. انہ کان فاحشتن و مقتن و ساء سبیلا, یہ ایک فاحشہ ہے, یہ اللہ کی ناراضی کا باعث ہے, یہ بڑا ہی برا راستہ ہے. حرام کا لفظ استعمال نہیں کیا. تو کسی چیز سے روکنے کے لیے حرام الفاظ میں سے ایک لفظ ہے. بعض چیزوں کے بارے میں یہ لفظ استعمال کیا گیا ہے, بعض چیزوں کے بارے میں نہیں کیا گیا. اب شراب کے بارے میں دیکھیے قرآن نے کیا کہا ہے. قرآن یہ کہتا ہے رجسم من عمل الشیطان, یعنی یہ گندا شیطانی کام ہے, اس سے اجتناب کرو. اور اس کے بعد بڑے زور کے ساتھ فرمایا ہل انتم منتہون, تم باز آتے ہو. اس میں جو غصہ ہے, جو تحدید ہے, آپ اس کا اندازہ نہیں کر سکتے. مجھے نہیں معلوم کہ لوگ کیسے یہ استدلال کر لیتے ہیں کہ حرام کا لفظ نہیں ہے. یہ تو اس سے زیادہ سخت بات ہے جو کہی گئی ہے.
ٹھیک. ایک اور کوشچن ہے جاوید صاحب, کہ بعض ممالک میں, مغربی ممالک میں, جہاں پر نکاح خواہ موجود نہ ہو یا نکاح نامہ موجود نہ ہو, تو وہاں پر نکاح کی صورت کیسے ہوگی؟
نکاح ایک مرد و عورت کے مابین تعلق کا اعلان ہے. آپ نے علانیہ کھڑے ہو کر یہ کہہ دیا کہ آج سے ہم میاں بیوی ہیں, ساری دنیا اس بات کو جان لے, نکاح ہو گیا.
اچھا, مطلب کسی محفل میں دو لوگ کھڑے ہو جائیں, کہتے ہیں آج سے ہم میاں بیوی ہیں, تو محفل نے سن لیا, ہو گیا.
اصل میں تو ان کی ایجاب و قبول کا نام نکاح ہے. یعنی اس کے جو شرائط ہیں وہ یہ ہے کہ ان کو عفیف ہونا چاہیے, پاک دامن ہونا چاہیے, مہر مقرر کرنا چاہیے, اعلان عام ہونا چاہیے. یہ ہو گیا تو اس کے بعد آپ میاں بیوی ہیں.
ٹھیک.
اعلانیہ کہہ دیں, سب کے سامنے کہہ دیں. دو آدمی تو کم سے کم ہے, یعنی یہ جو کہا جاتا ہے کہ دو گواہ ہونے چاہیے, یہ کم سے کم ہے.
ٹھیک،
اصل میں تو اعلان عام ہونا چاہیے، یعنی لوگوں کو پتہ چل جائے آج سے یہ میاں بیوی ہیں، تاکہ بچے کے نسب کی حفاظت ہو، ان کے بارے میں اس ادارے کی ذمہ داریاں لوگوں پر واضح ہو جائیں، کسی کو کوئی شبہ نہ رہے، یہ تعلق ایک متعین تعلق ہو، اور یہ اللہ تعالیٰ کو حاضر ناظر جان کر اس بات کا اعلان کر رہے ہیں کہ ہم آج سے میاں بیوی ہیں۔ وہ اعلان آپ نے کرا دیا، ہمارے یہاں جاتا نا کہ میں یا آپ کا ایجاب و قبول کراتے ہیں، یہ مولوی صاحب آتے ہیں ایجاب و قبول کراتے ہیں، یہ ایجاب و قبول خود میاں بیوی یا لڑکا اور لڑکی بھی کر سکتے ہیں، تو وہ کر لیں کھڑے ہو کے، نکاح ہو گیا، باقی جتنی چیزیں ہیں وہ اس کا حسن ہے، یعنی ہمیں چاہیے کہ ہمارے والدین وہاں موجود ہوں، ہمارے اولیاء وہاں موجود ہوں، اعزاز اقربا وہاں موجود ہوں، کوئی تقریب منعقد کی جائے، اس کو باقاعدہ رجسٹر کیا جائے، اور اسی طریقے سے کوئی صاحب اس موقع پر خطبہ دے، اس میں کچھ نصیحت کی بات کرے، یہ سب اس کا حسن ہے، یہ ہماری تہذیبی روایت ہے، رسالت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ روایت قائم کی ہے، تو اس وجہ سے یہ چیزیں مستحبات میں سے ہیں، اچھی چیزیں ہیں، پاکیزہ چیزیں ہیں، ان کا اہتمام کرنا چاہیے، لیکن جہاں یہ چیزیں میسر نہیں ہیں تو اس کے یہ معنی نہیں ہے کہ قاضی کے انتظار میں لوگ بیٹھ رہیں گے اور نگاہ نہیں کریں گے، تو آپ اعلانیہ ایجاب و قبول کر دیں، ہر آدمی کو معلوم ہو گیا، اگر وہاں کا کوئی قانون ہے جس کے مطابق آپ رجسٹریشن کرا سکتے ہیں
تو کروا لیجیے،
آپ کرا لیجیے جا کے۔
ایک چھوٹا سا بریک لیتے ہیں ناظرین، بریک کے بعد گفتگو کنٹینیو کریں گے۔ ویلکم بیک ناظرین، ایک کوشچن کی جانب چلتے ہیں۔
میرا نام فاطمہ ہے، میرا آپ سے سوال یہ ہے کہ جب حضرت آدم کو پیدا کیا گیا تو انہیں جنت میں رکھا گیا تھا، جبکہ قرآن کی روح سے یہ ہے کہ انہیں جنت تو قیامت کے بعد آئے گی۔
جی جاوید صاحب،
ہمارے یہاں ایک غلطی یہ ہوتی ہے کہ جب ہم کسی چیز کو اصطلاح بنا لیتے ہیں تو ہر جگہ اس کا اطلاق کرتے ہیں، مثال کے طور پر رسول ایک اصطلاح بن گئی، نبوت کے ساتھ جن ہستیوں کو رسالت کا منصب دیا گیا ان رسول کہتے ہیں، لیکن اب قرآن مجید میں دیکھیے جبریل امین کے لیے بھی رسول کریم کے الفاظ آ گئے ہیں، تو قرآن مجید عربی زبان میں ہے، الجنت باغ کے معنی میں ہے، کسی جگہ جب کرینہ موجود ہوتا ہے تو اس سے مراد وہ باغ ہے جو ہمیں مرنے کے بعد دیے جائیں گے، اور کسی جگہ اسی دنیا کے باغ مراد ہوتے ہیں، تو آدم علیہ السلام کو اسی دنیا کے ایک باغ میں رکھا گیا تھا، عربی میں باغ کو جنت کہتے ہیں۔
ایک سوال جاوید صاحب یہ ہے کہ جو پرائز بانڈز ہیں ان کی ذرا وضاحت کیجئے گا کہ وہ پرائز بانڈ لینا کیسا ہے اور ان پہ اگر کوئی انعام نکالا ہے تو اس کو استعمال کیا جا سکتا ہے۔
دیکھیے بات یہ ہے کہ پرائز بانڈ پر جو رقم آپ کو ملتی ہے وہ آتی کہاں سے ہے، وہ اصل میں سود ہے
بینک سے،
ایک طریقہ یہ ہے کہ آپ حکومت جاری کرتی ہے تو حکومت آپ کو سود دیتی ہے، اس کی بہت سی اسکیمیں ان میں سود دیتی ہے، رقم کے لحاظ سے دیتی ہے، اسی سود کو آپ تک پہنچانے کا اور اس کی بنیاد پر روپیہ اکٹھا کرنے کا ایک طریقہ یہ اختیار کر لیا گیا کہ وہ سب جمع کر لیا جائے گا اور قرعہ ڈالا جائے گا، جس کے نام نکلا ہے اس کو دے دیا جائے گا، تو اس وجہ سے یہ سود ہے، اس میں کوئی دو رائے نہیں ہو سکتی۔
اچھا یہ ایک سوال ہے کہ حضرت زینب سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے نکاح کے بارے میں سورہ احزاب میں موجود ہے، تو یہ سوال ہے کہ ان کا نکاح کیا اللہ تعالیٰ نے طے کر دیا تھا، ان کا نکاح ہو گیا یا ان کا نکاح پڑھایا گیا تھا؟
نہیں، ان کا معاملہ تو اللہ تعالیٰ نے طے کر دیا تھا، بتا دیا تھا، لیکن اس کے بعد ظاہر بات ہے کہ رسالت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بات ان کے سامنے رکھی اور ان کی آزادانہ مرضی سے آپ نے ان کے ساتھ نکاح کیا، وہ سارے معاملات بعد میں ہوئے، فیصلہ اللہ تعالیٰ نے کر دیا، ان کو آپ کی اہلیہ قرار دے دیا گیا۔
ایک کوشچن جو ہے وہ لیتے ہیں ہم۔
میرا نام شکیل نذیر ہے، میرا سوال یہ ہے کہ اگر آخرت ہی کو زندگی کا مقصد بنا لیا جائے تو دنیا میں ترقی کیسے ہوگی؟
جی جاوید صاحب،
آخرت کی ترجیح قائم رہنی چاہیے، اللہ تعالیٰ نے جس چیز کا ہم کو مکلف ٹھہرایا وہ یہ ہے کہ تمہاری اصل زندگی آخرت میں ہے، وہ مرنے کے بعد شروع ہوگی، اس کی ترجیح قائم رہنی چاہیے۔ یہ ترجیح کا موقع کب آتا ہے؟ اخلاقی معاملات، اور تو کسی معاملے میں نہیں آتا۔ یعنی ایک طرف آپ کو منفعت حاصل ہو رہی ہوتی ہے، لیکن دوسری جانب اللہ تعالیٰ یہ بتا رہے ہوتے ہیں کہ یہ تو تم گبن کر رہے ہو، یہ تو تم جھوٹ بول رہے ہو، یہ تو تم دھوکہ دے رہے ہو، یہ تم ڈنڈی مار رہے ہو، تو یہاں آپ کس چیز کو ترجیح دیں گے؟
ظاہر ہے اس اخلاقیات کو ترجیح دیں گے،
اخلاقی حضور کو نا، اس کا صلاح آخرت ہے، اس پر قیاس کر لیجیے۔ تو اصل میں جہاں آپ کے لیے یہ مسئلہ پیدا ہو جائے وہاں آپ کی ترجیح کیا ہونی چاہیے، دنیا یا آخرت؟
لیکن دنیا کی ترقی سے نہیں روکا گیا،
دنیا کی ترقی میں اس میں مانے کیا ہے؟ اگر دنیا کی ترقی کا مطلب یہ ہے کہ ڈاکے ڈال کر ترقی ہے، لوگوں کے حقوق غصب کر کے ترقی کی جائے، لوگوں کی جان مال آبرو کے خلاف زیادتی کر کے ترقی کی جائے، تو ایسی ترقی پر لعنت بھیجنی چاہیے۔ انسان تو ایک اخلاقی وجود ہے، مذہب کی تعلیم اس کے سوا کچھ نہیں ہے کہ وہ آپ کے اخلاقی وجود کو پاکیزہ دیکھنا چاہتا ہے، اور اخلاقی وجود کی پاکیزگی آپ کے لیے مسئلہ بنتی ہے، اور حقیقی معنی میں مسئلہ بنتی ہے جب آپ کے سامنے آخرت ہوتی ہے. آخرت کی ترجیح کے معنی یہ ہے کہ ہم اس دنیا کو پاکیزہ دیکھنا چاہتے ہیں، اس کی ترقی کو پاکیزہ دیکھنا چاہتے ہیں، اس کی نشو و نما کو پاکیزہ دیکھنا چاہتے ہیں، اس کے احوال کو پاکیزہ دیکھنا چاہتے ہیں. ابھی آپ یہ دیکھیے نا کہ سائنس کی ترقی نے جو مسائل پیدا کر دیے ہیں وہ اخلاقی اصولوں کو نظر انداز کرنے سے پیدا ہوئے ہیں. اگر ہیروشیما اور ناگاساکی پر بم پھینکا گیا تو تھی تو انسان کی ایک غیر معمولی ایجاد، لیکن اخلاقی اصول کی خلاف ورزی ہوئی. پھر دنیا کو معافی مانگنی پڑی، بم پھینکنے والوں کو بھی جا کے کہنا پڑا کہ ہم نے ایک جرم کا ارتکاب کیا تھا. اب یہ گلوبل وارمنگ ہے، اس میں جو مسائل پیدا ہو رہے ہیں وہ بھی اخلاقی اصولوں پر ہیں. آپ اس وقت بھی دنیا کی بڑی طاقتوں کو آمادہ نہیں کر پا رہے کہ وہ اپنے دروازے کھول دیں. خدا کی زمین سب کے لیے ہے، اخلاقی اصول ہے زیر بحث آ گئے. اخلاقی اصول ہیں جس پر ہماری زندگی کا انحصار ہے، زندگی کا حسن ہے. تو یہ جب ہم کہتے ہیں کہ آخرت کی ترجیح قائم رہنی چاہیے تو اس کا مطلب کیا ہے؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ اخلاقی اصولوں کی ترجیح قائم رہنی چاہیے.
جاوید صاحب، ایک کوشچن یہ ہے کہ روایات میں آتا ہے کہ دنیا جو ہے وہ مچھر کا گھر ہے، اس سے کیا مراد ہے؟
ایسی کوئی روایت میرے علم میں نہیں، اگر اس طرح بھی کوئی روایت ہے تو ضرور اس کا حوالہ آپ پیش کیجیے، پھر اس کے بعد دیکھا جائے گا.
ٹھیک، چھوٹا سا بریک لیتے ہیں ناظرین، بریک کے بعد گفتگو کنٹینیو کرتے ہیں. ویلکم بیک ناظرین. جاوید صاحب، ایک کوشچن یہ ہے کہ اگر آپ کو معلوم ہو کہ ایک شخص جو ہے وہ ناجائز کمائی کر رہا ہے اور اس کے ذریعے سے دولت حاصل کر رہا ہے، تو اس کے ہاں نوکری کرنا جائز ہے؟
اگر وہ ناجائز کام آپ سے لے رہا ہے، یعنی آپ کیا کام کرنے کے لیے جا رہے ہیں؟
مثال کے طور پر آپ اس کے گھر کی ملازمت کرتے ہیں، آپ ڈرائیور ہیں، آپ اور کوئی کام کر رہے ہیں، کلریکل جاب کر رہے ہیں،
کام تو اپنی جگہ ناجائز نہیں. یعنی اصل میں آپ کو اپنے کسب کو دیکھنا ہے کہ وہ کیا ہے.
ٹھیک،
احتیاط کا تقاضا یہ ضرور ہوگا کہ اگر آپ کو یہ معلوم ہے کہ اس کی حرام کی کمائی ہے، آپ اس سے بچنا چاہتے ہیں تو بہت اچھی بات ہے، ورنہ فیصلہ کسب کی بنیاد پر ہوگا. اگر آپ اس کے معاون ہو رہے ہیں تو پھر تو ظاہر ہے کہ آپ بھی شریک جرم ہیں، ورنہ جو ذمہ داری آپ نے انجام دی، مانے غریب آدمی ہے، وہ کسی کے گھر میں نوکری کر رہا ہے، گھر صاف کر دیتا ہے، کتنے لوگ ہیں اسی طرح، تو ان کو یہ تحقیق کرنی ہے گھر والوں کی آمدنی کیا ہے کیا نہیں.
نہیں، میں اس کو اس طرح کر دیتا ہوں جاوید صاحب، فرض کریں کہ آپ کی جاب جو ہے ڈرائیور، آپ ڈرائیور ہیں اور جو مالک ہے وہ شراب کا کاروبار کرتا ہے، تو وہ جو ڈرائیور ہے وہ اس کے شراب کی بوتلیں لے کر ادھر سے ادھر ٹرانسپورٹ کر رہا ہے. میں تو ڈرائیور ہی کر رہا ہوں، لیکن کام کیا کر رہا ہوں؟ ٹرانسپورٹ کر رہا ہوں شراب کو.
آپ نے واضح مثال دے دی کہ قصب ایک ناجائز ہو رہا ہے، یہاں تو واضح ہو گئی نا بات. تو اگر آپ کا قصب ناجائز ہے تو اس کی آمدنی بھی ناجائز ہے، اگر آپ کا قصب ٹھیک ہے تو آپ کی آمدنی جائز ہے. البتہ یہ ہے کہ آپ حق کی غیرت میں، دین کی محبت میں، آپ یہ سمجھتے ہیں کہ میں ایسے آدمی کے یہاں ملازمت نہیں کروں گا، یہ ایک الگ بات ہے. لیکن یہاں قصب ناجائز ہو گیا، یعنی وہ باقاعدہ کام یہی کر رہا ہے کہ جا کے لوگوں تک ایک حرام چیز پہنچائے.
ٹھیک، ایک کوشچن کی طرف چلتے ہیں.
میرا نام سالیہ خالد ہے اور میرا سوال یہ ہے کہ اذان کا بہترین جواب کیسے دیا جائے؟
جی جاوید صاحب،
اس میں دو جواب ہیں ہی نہیں، یعنی رسالت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جس جواب کی تعلیم دی ہے بس وہی جواب ہم دیں گے. اس میں یہ ہوتا ہے کہ آپ تمام کلمات کو دہراتے ہیں، جیسے مؤذن کہتا ہے ویسے ہی آپ کہتے ہیں. جب وہ حی علی الصلاۃ کہتا ہے یا حی علی الفلاح کہتا ہے، تب آپ کہتے ہیں کہ لا حول ولا قوت الا باللہ. تو یہی طریقہ رسالت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا. اس میں دو طریقے نہیں ہیں کہ ہم بہترین اور کہترین کا انتخاب کریں، ایک ہی طریقہ.
اچھا، یہ لا حول ولا قوت کو بھی ذرا واضح کیجیے گا. عام طور پر ہم اردو زبان میں کوئی غلط بات سنتے ہیں، بری بات سنتے ہیں تو ہم کہتے ہیں لا حول ولا قوت، لیکن وہ مؤذن کہہ رہا ہے حی علی الصلاۃ اور ہم کہتے ہیں لا حول ولا قوت.
اردو زبان میں بہت سے محاورے ہیں جس میں نہایت پاکیزہ کلمات کو اسی طرح استعمال کیا گیا ہے. مثال کے طور پر آپ کسی کو کوستے ہیں تو کہیں صلواتیں سنانا، حالانکہ صلاۃ تو نماز ہے. تو اردو زبان کے بعض محاورے ایسے ہیں کہ ان کو آہستہ آہستہ ترک کر دینا چاہیے. لا حول ولا قوت الا باللہ بڑا پاکیزہ کلمہ ہے، یعنی سارا احاطہ اللہ ہی کیا ہے، ساری قوت اللہ ہی کی ہے، میں اٹھوں گا تو اللہ کے لیے اٹھوں گا، یہ توفیق مجھے دے گا کہ میں مسجد میں جاؤں تو وہی دے گا.
اچھا،
یہ بہت پاکیزہ کلمہ ہے.
جاوید صاحب، ایک کوشچن یہ ہے کہ پرائز بانڈ کے حوالے سے آپ نے ابھی تھوڑی دیر پہلے فرمایا تھا، بعض ریاستیں ایسی ہیں کہ جہاں پر حکومت خود ڈکلیئر کرتی ہے کہ یہ جو شریعہ کمپلائنس ہے اسے ہم سود کے کاروبار میں استعمال نہیں کرتے، پرائز بانڈ آپ لیجیے اور یہ شریعہ کمپلائنس انویسٹمنٹ ہو رہی ہے، وہاں پر کیسا ہوگا؟
اس کا مطالعہ کر لینا چاہیے، اگر اس میں یہ چیز نکال دی گئی ہے تو پھر کوئی قابل اعتراض چیز بھی نہیں ہے، لیکن یہ مطالعہ کیے بغیر نہیں کہا جا سکتا. یعنی وہ پوری بات سامنے آنی چاہیے، دیکھنا چاہیے، اور اس میں ظاہر بات ہے کہ ایک رائے میری ہو سکتی ہے، اگر کسی جگہ پر اہل علم نے یہ رائے قائم کی ہے تو آپ اعتماد کیجئے ان کے اوپر، کوئی بات واضح طور پر سامنے آئے گی تو ہم اس پر تنقید کر سکتے ہیں.
لیکن آپ اپنے اکثر ذکر کرتے ہیں کہ جب ریاست ایک چیز ڈکلیئر کر رہی ہے تو پھر ہمیں مزید تحقیق میں نہیں پڑھنا چاہیے. ریاست جب ڈکلیئر کر رہی ہے تو مجھے مان لینا چاہیے.
میں اب بھی عرض کر رہا ہوں کہ آپ اعتماد کیجئے جو انہوں نے ادارہ قائم کیا. وہ جب کہہ رہے ہیں کہ ہم شریعت کے مطابق معاملات کر رہے ہیں تو اعتماد ہی کرنا چاہیے. عام حالات میں یہی اصول ہے، لیکن کوئی واضح بات سامنے آ جائے تو اس کے بارے میں کوئی دوسری رائے بھی دی جا سکتی.
ٹھیک، ایک کوشچن کی جانب چلتے ہیں.
میرا نام حجاب فضا ہے اور میرا سوال یہ ہے کہ حضرت آدم اور حضرت حوا کا نکاح کس نے پڑھایا تھا؟
جی جاوید صاحب،
پہلے تو اس کی تصحیح کر لیجیے کہ نکاح پڑھانا کیا ہوتا ہے. یعنی یہ تو ہماری ایک تعبیر ہے جو ہم نے اختیار کیا. نکاح ہوتا ہے، نکاح کا مطلب ہے اعلانیہ ایجاب و قبول، یعنی ایک مرد و عورت نے یہ اعلان کر دیا کہ ہم میاں بیوی ہیں. تو وہاں تو اللہ تعالیٰ نے فیصلہ کیا ہے. اگر آپ اپنی تعبیر ہی مستعار لینا چاہتے ہیں تو کہیے اللہ نے نکاح پڑھایا تھا.
ایک اور کوشچن یہ ہے جاوید صاحب کہ کیا کوئی حکومت اس بات کا اختیار رکھتی ہے کہ کسی مستحب چیز پہ پابندی لگا دے؟ مثال کے طور پر اسلام نے کہا ہے کہ آپ چار شادی کی اجازت دی ہے، کوئی حکومت یہ کر سکتی ہے کہ وہ چار ایک سے زیادہ شادیوں پر پابندی لگا دے؟
ہم نے بہت دلچسپ بات کی، یعنی ایک سے زیادہ شادی کرنا مستحب ہے؟
مستحب تو نہیں ہے.
اس کا مطلب تو یہ ہے کہ ہم میں سے ہر شخص کو یہ ثواب کمانا چاہیے. یہ مباح ہے، مباحات کے دائرے ہی میں حکومت قانون سازی کر لی.
مستحب میں تو نہیں کر سکتی.
مستحب تو اللہ تعالیٰ کا دین ہوگا، اس میں کوئی بات بتائی گئی ہوگی، اس کی ہدایت کی گئی ہوگی، صرف یہ ہے کہ وہ فرض و واجب نہیں ہوگی، اس میں کون مداخلت کر سکتا ہے؟ تو ایک سے زیادہ شادی کرنا مستحب نہیں ہے، مباح ہے. مباح کا مطلب ہے جائز ہے. تو جائز چیزوں میں اگر کوئی مفسدہ پیدا ہو جائے تو اسی میں تو حکومت قانون سازی کرتی ہے. آپ سڑک پر چل رہے ہوتے ہیں، دائیں چلیں بائیں چلیں، مباح ہے، جائز ہے نا. حکومت نے یہ خیال کر کے کہ اس سے تصادم ہو سکتا ہے، یہ کہا کہ آپ بائیں ہاتھ گاڑی چلائیں گے یا دائیں ہاتھ گاڑی چلائیں گے، تو اس میں اس نے مباحات میں قانون سازی کی ہے. یہی معاملہ ایک زیادہ شادی کا ہے. اگر کوئی مفسدہ پیدا ہو رہا ہے، لوگ حقوق ادا نہیں کر رہے، تو قانون سازی کرنی پڑے گی نا. اس کا تعلق مباحات کے دائرے سے ہے، اور مباحات میں حکومت کو بھی قانون سازی کا حق ہے، ہمیں بھی اپنے لیے قانون بنانے کا حق ہے، کسی برادری کو، کسی معاشرے کو بھی اپنا عرف قائم کرنے کا. یہ مباحات کے دائرے میں، جہاں دین میں کوئی چیز ممنوع قرار دے دی گئی اس کو کوئی جائز نہیں کر سکتا، کوئی حکومت بھی نہیں کر سکتی، وہ تو خالق کی معصیت ہو جائے گی اس کے نتیجے میں. جہاں دین میں کسی چیز کو مستحب قرار دے دیا گیا، اس کا مطلب خدا نے پسندیدہ قرار دے دیا، آپ کون ہوتے ہیں اس پابندی لگانے والے؟ وہاں نہیں مداخلت ہو سکتی. ایک سے زیادہ شادی دائرہ مباحات کی چیز ہے، یعنی جائز بات ہے.
ٹھیک، تھینک یو ویری مچ جاوید صاحب، بہت شکریہ آپ کا. ناظرین، ہمارے پروگرام کا وقت ختم ہوا چاہتا ہے. آپ کی فیڈ بیک کے منتظر رہیں گے. اگلے پروگرام تک کے لیے زبیر احمد کو اجازت دیجیے. اللہ حافظ.